آیت نمبر 66 ہے. آیت نمبر 65 میں جیسے کہ بات سمجھی تھی کہ چار مشروبات کا تذکرہ شروع ہوا تھا, اور یہ چار مشروبات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں رکھے ہیں انہی کی نہریں ہیں کہ جو جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوں گی. اور اس کا تذکرہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے. تو ایک مشروب کا تذکرہ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی ہے کہ جو کہ نازل فرمایا, اور لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جو واقعتاً سنتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے, عبرت ہے, مقام عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, اور ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے, یعنی وہ دودھ, خالص دودھ کا تذکرہ آ رہا ہے. مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ, یعنی وہ خالص دودھ, یعنی وہ کہاں ہوتا ہے کہ جو بینی فرسن و دمن, یعنی ویسٹیج, یعنی گائے کے پیٹ میں جو ویسٹیج ہے, جو اس کا گوبر ہے اور اس کا خون, اس کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک لیئر ہے کہ جو جاری کی ہے, نہر جاری کی ہے گائے کے پیٹ میں. لبنن خالصن, یعنی وہ خالص دودھ کی, سائغ للشاربین, جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اب اندازہ کریں کہ نہ خون جو ہے وہ دودھ میں ملتا ہے, نہ اس کا جو ویسٹیج ہے وہ خون میں ملتا ہے, خالص دودھ ہے کہ جو اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نہر جاری کی ہے گائے کے پیٹ میں. تیسرا مشروب, اور وہ ہے شہد. فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, تم اس سے شراب بھی بناتے ہو ان دونوں چیزوں سے, اور اچھا رزق بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہو. یعنی مکی صورت ہے, اور یہاں پر آپ دیکھیں, ذرا نوٹ فرمائیے کہ سکر یعنی شراب کے لیے رزق حسن کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ پہلا اشارہ ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ جو شراب کی حرمت کے حوالے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا تھا. یعنی تم انگور اور کھجور کے رس سے شراب بھی بناتے ہو, ورزقن حسنا, اور اس سے اچھا رزق بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہو. یعنی انگور کا جو بھی رس ہے یہ رزق حسن ہے, شراب رزق حسن نہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ تدریجن ہم پڑھ کر آئے کہ الحمدللہ اس شراب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تدریجن جو ہے وہ حرام کیا ہے. ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون, ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون, اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. چوتھا مشروب, فرمایا جا رہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, یعنی اب شہد کی بات آ رہی ہے. یعنی پہلے وہ شہد کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ وہ رزق حسن جو انگور اور کھجوروں کا جو رس ہے اس کی بات آئی تھی, اب جو ہے وہ شہد کی بات آ رہی ہے. چوتھا مشروب, فرمایا جا رہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور اے نبی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے وہ الہام کیا. یعنی اب یہ وحی کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ لغوی معنوں میں ہے. اصطلاحی معنوں میں تو وہی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رسولوں پر جب وہ نازل ہوتی, لیکن لغوی معنوں میں وہی کا لفظ آتا ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے وہ بات ڈال دینا, القا کر دینا خاموشی سے. اور اے نبی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ الہام کیا کہ انتخذی من الجبال بیوتم ومن الشجری ومما یارشون, کہ تو پہاڑوں میں جو ہے وہ اپنا گھر بنا, اور درختوں میں, اور اس جگہ کے جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں, یعنی اونچے مقام پر. یعنی شہد کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شہد کو بنانے کے حوالے سے ذرا اونچی جگہ کا تعین ہے کہ جو کہ اسی اعتبار سے کیا کہ بغیر کسی ملاوٹ کے خالص ایک شہد ہے کہ جو اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی فراہم کرے. تو شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا, اور درختوں میں جا کے گھر بنا, اور اس جگہ کے جہاں وہ چھتریاں جو ہے وہ بناتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات, اور پھر تم کھاؤ ہر قسم کے پھلوں سے. فسلکی سبل ربی کی ذللا, اور پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر تم چلو. یخرج من بطونها شراب, اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز ہے کہ جو کہ نکلتی ہے, اور یہ شہد ہے. یعنی شہد کی مکھی وہ پھلوں کو اور پھولوں کو چوستی ہے, اور وہ اندر جو ہے وہ شہد بنتا چلا جاتا ہے. کتنی بڑی نشانی ہے. مختلف ان الوانوں, اور اس شہد کے مختلف جو ہے وہ رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا بھی ہے، یعنی ایسا مشروب ہے کہ لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ذائقے کے لیے بھی بڑی پیاری چیز ہے، اور یہ لوگوں کے امراض کی بھی جو ہے وہ اس میں شفا ہے. اور یہاں پر آپ ایک خاص بات کی جو کہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اسی کے ذیل میں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو سوچتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر آج سائنس اس بات کو ڈسکور کر رہی ہے، جو شہد بناتی ہے وہ مادہ مکھی بناتی، آج سائنس اس کو آج جو ہے وہ ڈسکور کر رہی ہے کہ جو بھی شہد بنتا ہے وہ کس کے ذریعے سے بنتا ہے، مادہ مکھی کے ذریعے سے بنتا ہے. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ وضاحت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی تھی، سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے اور 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتاتی کہ واقعتاً یہ شہد مادہ مکھی بناتی. وہ کیسے پتہ چلا؟ یہاں پر اگر آپ متن میں دیکھیں کہ سارے جو بھی شہد کی مکھی کے لیے صیغے ہیں وہ سارے مونس کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتخذی، یہ مونس کا صیغہ ہے. جو بھی عربی گرامر سے شدبد رکھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کو پہچان گئے ہوں گے کہ یہ اتخذی بھی مونس کا صیغہ، پھر کلی، یعنی کل آتا ہے مذکر کے لیے کھاؤ، اور کلی یہ مونس کے لیے آتا ہے، اسی طرح فسلوکی یہ بھی جو ہے وہ مونس کا صیغہ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے رہنمائی فرما دی. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو کہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں تخلیق بھی کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض کو ارذل العمر تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے. یہ ارذل العمر کیا ہے؟ ناکارا عمر جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ بڑھاپا کہ جس میں اب آزاد توانا، اور یہ ہے کہ یعنی بالکل انسان پورے زندگی کا ایک تجربہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب کر کچھ نہیں پاتا، دوسروں پر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، آزا مزمحل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، ماتھے پر جو ہے وہ آزا پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ یہ ارذل العمر ہے، نکمی عمر ہے، اور یہ ایسی عمر ہے کہ لکیلا یعلم بعد علم شیء، کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ نہ جانے، یہ ایسی عمر ہے. اور یہ ایسی عمر ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ پناہ مانگی ہے اس بڑھاپے سے، اس نکمی عمر سے. اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے اور چلتے پھرتے ہی اس دنیا سے ہمیں اٹھائے ایمان کی حالت میں. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور کمال قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے. فما الذین ففضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق لوٹائے دینے پر قادر نہیں، وہ لوٹاتے نہیں انہیں کہ جن کے مالک ان کے غلام یعنی دائیں ہاتھ ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ پس وہ لوگ فمل لذینہ خود دلو براد دی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی تو یعنی جن کو مال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فراہم کی، تو وہ جو مالکان ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے غلاموں کو جو ہے وہ اپنی سلطنت میں جو وہ شریک کر لیں اور اپنے مال جو ہے وہ غلاموں کو جو ہے وہ دے کے فارغ ہو جائیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی مالک اپنی دولت آدھی غلام کو دے کے اور اپنے سلطنت میں اسے شریک کر لے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسے شریک ہیں کہ جو کہ بنا لیے؟ یہ سارے تمہارے ڈھکوسلے ہیں، یہ تمہارے جو ہے وہ اٹکل ہیں. فرمایا کہ فہوں فی ہی سوا، کہ وہ غلام بھی جو ہے وہ اس کی سلطنت میں برابر ہو جائیں. تو لہٰذا ایسا تو کوئی نہیں کرتا. اف بنعمت اللہ یجہدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. ازواج یہ زوج اسپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی عورت کے لیے بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے مرد. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے بھی اور پوتے بھی. یعنی یہ دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں بیٹے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، وہاں یہ دادا داداؤں دادی کے لیے جو ہے یہ پوتے جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں. یہ اس عمر میں دادا دادیوں سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ کیسے کھلونے اس عمر میں یہ بچے ہوا کرتے ہیں. ورزقہ کو منت و یہ بات, اور تمہیں پاک چیزیں وہ عطا کی. افا بالباطل یؤمنون, تو کیا وہ باطل کو مانیں گے؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور کیا وہ اللہ کی نعمت کا جو ہے وہ انکار کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جنہیں اختیار بھی کچھ نہیں ہے ان کے لیے, یعنی رزق کا آسمانوں اور نہ زمین میں کچھ بھی, یعنی وہ معبودان باطل کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی رزق کے حوالے سے زمین و آسمان میں. ولا یستطیعون, اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے, قدرت رکھتے ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال, فلا تضربوا للہ الامثال, تم چسپا مت کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی یہ شرک کے حوالے سے پھر مثالیں بھی جو ہے وہ دی جاتی ہیں شرک کو تقویت دینے کے لیے, شرک پر جو ہے وہ گامزد رہنے کے لیے. اور عجیب معاملہ ہے, ہمارے معاشرے میں بھی عجیب عجیب مثالیں دی جاتی ہیں, اللہ کے ساتھ چسپا کی جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی تمہیں چھت پر چڑھنا ہے تو کیا بغیر سیڑھی کے جو ہے وہ چڑھ جاؤ گے؟ تو لہٰذا سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو بھائی تمہاری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی, اللہ بہت اوپر ہے. تو لہٰذا وہ سیڑھی کیا ہے؟ وہ اللہ کے یہ نیک بندے جو ہے وہ بس بیٹھے ہیں, اور یہ ہے کہ ان کی جیبیں گرم کرو اور ان سے جو ہے وہ دعائیں پھر نکلواؤ تو وہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں. پھر مثال یہ دی جاتی ہے کہ بھائی بادشاہ کے بھی جو ہے وہ کچھ لاڈلے ہوتے ہیں, اور یہ کہ لاڈلوں سے جو ہے وہ تم بادشاہ تک اپنی دعائیں پہنچاؤ گے تو وہ بادشاہ اپنے لاڈلوں کی بات کبھی نہیں رد کرتا, پھر وہ دعائیں تمہاری اور پکارے جو ہے وہ پہنچ جائیں گی بادشاہ تک, وہ قبول کر لے گا. پھر مثال ایک اور دی جاتی, یعنی کہا جاتا ہے کہ بھائی ایم ڈی کے پاس, مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس تم ایسی منہ اٹھا کے نہیں پہنچ جاؤ گے, بلکہ یہ ہے کہ اس کی سیکرٹری سے پہلے تمہیں ملنا ہوگا اور پھر وہ ایم ڈی کے تک جو ہے وہ رسائی تمہاری ہو سکے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ تک رسائی تم کیسے جو ہے وہ ڈائریکٹ تم کر لو گے؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے یہ بندے بیٹھے ہیں, ان کے ذریعے سے وہ دعائیں پہنچیں. لہٰذا یہ ہے کہ عجیب عجیب مثالیں ہیں کہ جو ٹی وی پر بھی آ کے اور اس طرح کی مثالیں وہ دی جاتی ہیں شرک کے حوالے سے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ابھی گھڑی میں کیا بجا ہے, 11 بجے ہیں, پھر کیا بجیں گے, 12 بجیں گے, پھر کیا بجے گا, 1 بجے گا. اور انہوں نے اس مثال کو چسپا کیا کہ بھئی 11 کے بعد پہلے 11ویں شریف, پھر 12ویں شریف, اور پھر ایک اللہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال, تم چسپا مت کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب توحید کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال ہے کہ جو دی جا رہی ہے, اور بندے کی جو بھی بے بسی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. عبد اور معبود کا فرق بھی واضح ہوگا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے غلام بندے کی. لا یقدر ولا شیء, جو کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا. ہمر رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک دوسرا ہے وہ کہ جسے ہم نے اچھا رزق ہے کہ جو کہ دیا, مال دیا کہ جو چاہے وہ کرے. فہو ینفق منہ سرا و جہرا, سو وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. هل یستوون, کیا یہ دونوں جو ہے وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ, تو تمام شکر اور تمام تعریف وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعنی ایک تو غلام ہے کہ جو بالکل لاچار ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا, کوئی اختیار ہی نہیں, تو لہٰذا یہ تو اللہ کے بندے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے, یعنی ایک رزق ہے کہ جو کہ رزق حسن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کی مثال کہ اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے خرچ کرنے کا. تو لہٰذا وہ غلام اور معبود کیسے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معبود اور جو بھی عبادت کرنے والا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اب ایک اور مثال دی جا رہی اچھے اور برے کی, اللہ کے نافرمان اور جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں ان کی مثالیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ, اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی, ان میں سے ایک ہے کہ جو کہ گونگا ہے, لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ, اور وہ کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى, اور وہ اپنے آقا پر بھی جو ہے وہ بوجھ ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ, وہ جہاں کہیں جائے, جو بھی مالک اسے جہاں کہیں بھیجے, وہ کوئی بھلائی لے کر واپس نہ لوٹے. یعنی دو غلام ہیں کسی شخص کے, ایک غلام ہے کہ جو کہ انتہائی نا اہل ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اور دوسرا جو ہے وہ انتہائی باصلاحیت ہے۔ تو لہٰذا یہاں مثال دی گئی ہے کہ حل یسوی ہو، کیا یہ جو بھی لاچار ہے بالکل اور انتہائی جو ہے وہ احمق ہے، کیا یہ برابر ہے اس سے کہ وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ، کہ جو عدل کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، اور وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے جو راز ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا آنا تو ایسا ہے کہ جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا، او ہو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب وہ آگ یعنی قیامت ہے کہ جو کہ اچانک جو ہے وہ آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد نعمتوں کا بیان آگے آ رہا ہے اگلی آیتوں میں، اور انسان کا ان نعمتوں کے بارے میں طرز عمل بھی اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، کب نکالا؟ کہ جب یعنی وہ جب تم آئے دنیا میں تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے پھر بنائے کان، آنکھیں اور یہ عقل، دل۔ لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ الم یروا الی الطیر، اور کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، کہ کس طرح سے آسمان کی فضا میں وہ معلق ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ما یمسکہن الا اللہ، اور کوئی انہیں نہیں تھامتا سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے، یعنی گھروں کی بھی جو بھی اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے وہ بھی سکون کے لیے، اور گھر آباد ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے تعلق سے، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو جو گھر کا سکون ہے وہ واقعتاً گھر کے ہر فرد کا اپنے فرائض ادا کرنا، یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے جو ہے وہ گھر بنائے۔ تم جانوروں کی کھالوں سے خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور جنہیں تم بڑا ہلکا پھلکا ان خیموں کو پاتے ہو اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن، سفروں پر بھی جو ہے وہ تم اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہو خیموں کو اور گاڑ دیتے ہو۔ ومن اسوافہا و اوبارہا و اشعارہا، اور ان جانوروں کی جو بھی اون ہیں، ان کی جو روئے ہیں، اور ان کے بالوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اثاثم و متان الہین، سامان اور برتنے کی چیزیں ایک مدت مقررہ تک، یعنی یہ ہے کہ تم کیا کیا چیزیں بناتے ہو جانوروں کی کھالوں سے، ان کی روحوں سے قالین بن رہے ہیں، رسیاں ہیں کہ جو کہ بن رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا کیا اس سے تمہارے لیے سائے بھی جو ہے وہ بنائے، چیزوں کے سائے۔ یہ سایہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لیے، اپنی دن بھر کی جو بھی تپش ہے دھوپ کی، سائے میں آ کے بالکل جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے بندہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے بنائے پہاڑوں میں سے پناہ گاہیں، یعنی غار اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے کرتے بنائے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ بھی ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے بھی بنائے وہ جنگی لباس، وہ زرہیں، کہ جو تمہارے لیے تمہاری لڑائی میں بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک نبی آپ کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں، لیکن ثم ينکرونها، پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ ناشکرے۔ یہ کفر کا لفظ جب نعمت کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے معنی پھر کفران نعمت کے آتے ہیں، یعنی نعمت کی ناشکری کرنا۔ اب اگلا موضوع بڑا اہم ہے، قیامت کے دن ہر رسول وہ ایک گواہ کے طور پر امت کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوگا فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ ہے کہ جو اٹھائیں گے اس کے رسول کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی کافروں کو اور نہ ان کے کوئی عذر جو ہے وہ قبول کیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور یاد کرو کہ جب ظالم پھر عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، وہ عذاب ان سے ہرگز اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وہ ہلکا نہیں ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے روز قیامت، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، کہ جنہیں ہم تیرے سوا جو ہے وہ پکارتے تھے، ہم ان کے کہنے پر کیا کچھ نہیں کرتے تھے دنیا میں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور پھر وہ ان کے شریک ان کی طرف ڈالیں گے قول، یعنی اب وہ اولیاء اور جو بھی جن کو پوجا گیا تھا اس دنیا میں، دنیا دار لیڈر اور یہ ہے کہ جن پر تکیہ کیا گیا تھا، اب وہ اولیاء کہیں گے، ان کو جواب دیں گے کہ انکم لکاذبون، کہ بے شک تم جھوٹے ہو. یعنی گویا شرک کرنے والے کا معاملہ یہ ہوگا کہ یعنی وہ جن کو بھی یعنی انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، وہ سب کورا جواب دے دیں گے کہ بھئی ہم تو کوئی ایسی تعلیم ہی تمہیں دے کے نہیں گئے. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی شرک کرنے والے ہیں ان کا گویا معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے میں گرے، جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. لہٰذا اب کیفیت پھر روز قیامت وہ ہوگی. تو فرمایا کہ وہ جو بھی شرکا یعنی اولیاء ہیں وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم یعنی تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عارضی کا پیغام ڈالیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا کہ جو وہ اس دنیا میں گھڑتے تھے، جھوٹ بیان کرتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، تو ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب ہے کہ جو کہ بڑھا دیں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، باسبب اس کے کہ جو وہ فساد کرتے تھے. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ، اور اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم اے نبی آپ کو بھی ان پر ان سب پر گواہ کے طور پر لے کر آئے. اور آپ تو بہرحال یعنی ہر امت پر رسول کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ بھئی جو احکامات تجھ تک پہنچے تھے پہنچائے کہ نہیں قوم تک، تو تمام رسول جو ہے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو پہنچا دیے تھے، تو اس بات پر گواہ. اللہ کے رسول بھی فرما دیں گے، اور اللہ کے رسول تو اسی دنیا میں جیسے پہلے بھی بات آئی ہم سے زبانوں سے نکلوا کے چلے گئے. اللہ حل بلختو حجت الوداع کا موقع کہ کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، سب نے کہا پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نبی آپ پر یہ قرآن نازل کیا، یہ ہر شے کا اس میں مفصل بیان ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور سراسر یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. وَبُشْرًى، اور بشارت بھی ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، جو فرما برداری کی روی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 90 ہے، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور اس کو آپ خطبہ جمعہ میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ سنتے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین عوامر اور تین نواحی کا تذکرہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں، یعنی تین ڈوز ہیں، تین ڈونٹس ہیں، تین احکامات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان اپنے بندوں کو دیے ہیں، اور تین چیزوں سے جو ہے وہ روکا ہے. بڑے جامع الفاظ ہیں. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نمبر ایک عادل کا، نمبر دو احسان کی روش کا، اور نمبر تین اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. اور تین ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے اور منکرات سے اور سرکشی کی باتوں سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو، اس پر دھیان دو. تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا عادل، اور یہ عدل ہم نے سمجھا کہ یہ کیچ ورڈ ہے دین اسلام کا. یہ عدل معنی کیا ہے؟ کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. لہذا یہ ہے، اور یہی عدل کے قیام کے لیے تمام رسول ہیں کہ جو کہ آئے. سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ہم پڑھیں گے کہ لقد انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تمام رسولوں کو اللہ نے جو بھیجا ہے کتابیں دیں، معجزات دیے، نظام عدل، میزان دیا، اس لیے دیا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جائے گا، سورہ شورا میں ہم پڑھ لیں گے کہ امرت لعادل بینکم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. ہمیں بھی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر. تو یہ عدل جو ہے وہ بہت ہی اہم ایک بنیادی وصف ہے دین اسلام کا، ایک بندہ مومن کا، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اور فرمایا نمبر دو والاحسان، اور تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کا درجہ. اور فرمایا و ایتاء ذی القربى، اور وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ احسان کی روش جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ، اور یہ دائرہ جو ہے وہ مزید آگے پھر بڑھتا چلا جائے گا. یہ تین باتیں ہیں، اور تین چیزوں سے روکا ہے، بے حیائی سے، والمنکر اور منکر سے. دیکھیں منکر میں بے حیائی بھی شامل ہے، صرف منکر کہہ دینے سے بھی جو ہے وہ بات بن جاتی، لیکن خاص طور پر تخصیص کی گئی ہے فحاشی کے لیے، اس کو الگ کیا گیا منکر سے اس کی اہمیت کے پیش نظر، کہ یہ ایسا جو ہے وہ فعل ہے واقعتاً کہ جو اللہ کو کے غضب کو بھڑکانے والا ہے، اس کو الگ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے اور والبغی اور سرکشی کی باتوں سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم دھیان دو. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 91 ہے، یہاں سے معاہدات کی پاسداری کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ ہجرت کر کے مدینے جانا تھا، وہاں معاہدات ہونے تھے، تو پہلے سے جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم پختہ عہد کر لو تو پھر اللہ کا عہد جو ہے وہ پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑا مت کرو، جو بھی قسمیں کھاؤ اس کو پھر پورا بھی کیا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو جو ہے وہ ضامن بنایا ہے. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات، کوئی ارادہ کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. فرمایا جا رہا ہے اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک مثال دی جا رہی آگے، اور یہ مشکلات قرآن میں سے ہے. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم دیکھو اس بڑھیا کی مانند نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا کپڑا پورا پورا مضبوط طریقے سے تیار کر کے اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. پورا کپڑا جو ہے وہ بنا، پورا کپڑا جو ہے وہ اس بڑھیا نے تیار کیا اور پھر اس کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ مشکلات قرآن میں سے ہے کہ بھئی یہ واقعتاً کوئی مثال ہے یا واقعی کسی بڑھیا کا تذکرہ ہے. تو اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مکے میں ایک بڑھیا تھی کہ جو کہ اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ پورا کپڑا تیار کرتی تھی اور پھر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی. تو لہٰذا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس طرح سے کوئی ایفائے عہد کرے یعنی وعدہ کرے کسی سے اور وہ اس کو وفا نہ کرے، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنا کوئی لباس تیار کر کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. فرمایا کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کا ذریعہ، یعنی معاہدات کے ذریعے سے ایک دوسرے کی جو ہے وہ جڑے تم کھوکھلی کرتے ہو. ان تکون امتن ہی اربع من امتن، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر جو ہے وہ غالب آ جائے. یعنی یہ ہے کہ یہ معاہدات اوپر اوپر سے اور اندر خانے جو ہے وہ معاہدات کی خلاف ورزی، کہ تاکہ تم ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بندہ مومن کے شان شان نہیں. انما یبلوکم اللہ بہ، بلا شبہ کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے. ولا یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ روز قیامت تم پر لازمن ظاہر کر دے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. ولکن یضل من یشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولا تسألن عما كنتم تعملون, اور تم سے اس کے بارے میں لازمن پوچھا جائے گا کہ جو تم عمل کرتے تھے. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم, دیکھو اپنی قسموں کو تم نہ بناؤ اپنے درمیان دخل دینے کا بہانہ, یعنی آپس کی دغا بازی کا قسموں کو بہانہ نہ بناؤ. فتزل قدم بعد ثبوتها, کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد جو وہ پھر اکھڑ جائے. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله, اور تم اس کے نتیجے میں پھر وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو بدنیتی ہے اس سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں, اور یہ ہے کہ پھر تمہیں اسلام کی غلط نمائندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پھر عذاب اس کا جو ہے وہ تمہیں ملے. لہذا یہ ہے کہ بالکل کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو جو ہے وہ اس کا لوہا منواؤ, اور یہ ہے کہ بدعمالیاں کر کے یعنی معاہدات کو توڑ کر تم یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی وہ اللہ کا جو بھی عذاب ہے اور اس کا جو وبال ہے وہ مول مت لو. فرمایا ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا, اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت جب وصول نہ کرو. انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون, بے شک جو اللہ کے پاس ہے اگر تم جانو تو وہ تو بہت بہتر ہے. یہ ٹکے کہ دو چیزیں, دو مال, دو ڈالرز تمہیں مل جائیں گے فتویٰ فروشی کر کے یا وعدہ خلافی کر کے, لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ان سے بہت بہتر ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, اور اسی بات کو تاکیدی انداز میں سمجھایا گیا آخر میں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کاش ہمیں ان آیات پر کامل یقین نصیب فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم لازماً انہیں ان کا اجر دیں گے اس سے بہت بہتر کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. اب پاکیزہ اور روحانی زندگی کا تذکرہ آ رہا ہے, وہ مطمئن ضمیر کے ساتھ ایک انسان جو دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور موت کے لیے جو تیار رہتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا خواب وہ مرد ہے خواب وہ عورت, نیکیوں کے حوالے سے یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے. وہ مومن, ہاں بشرطیے کہ وہ مومن ہو. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم لازمن اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی ہے کہ جو کہ عطا فرمائیں. یہ وہ پاکیزہ زندگی, وہ روحانی زندگی کہ جب انسان روح کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ واقعتا اس کی ذات میں ایک طرف وہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے, ذات میں بلندی پیدا ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ انسان سے پھر دیگر انسان بھی اس شخص سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے پر وہ چل پڑتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ روحانی زندگی کہ جس کے سامنے واقعتا اپنا مقصد جب وہ بالکل کلیئر ہو جائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں ان کا اجر لازمن اس سے بہت بہتر ہم دیں گے کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. اب اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے آغاز کے لیے جو ہدایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ ہم سب کو دی جا رہی ہیں, کیونکہ یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ شیطان کا عزم یہ تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے لازمن سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو لہذا اب جب ہم اس ہدایت کے حصول کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو شیطان جو ہے وہ اڑنگے لگائے گا, شیطان جو ہے وہ چالے چلے گا. اس حوالے سے پھر کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول سے خاص طور پر اور بالعموم پورے اہل ایمان سے ہم سب سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, پس اے نبی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی قراءت کریں, قرآن پڑھیں تو کیا کیا کیجئے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائے کیجئے شیطان مردوس. یہ شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہدایت بندے کو حاصل ہو, وہ تو ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہے گا. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ غور کریں کہ جب کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردوس سے, تو ہمیں تو ملین ٹائم جو ہے وہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم یہ تعوذ جو ہے وہ خاص طور پر اس کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کریں. اس کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا. وجہ کیا ہے, کسی نے بڑی پیاری مثال دی تھی کہ اگر آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک مالک ہے اور اس کا پالتو کتا بھی ہے کہ جو کہ کھلا ہوا ہے, زنجیر نہیں لگی ہوئی, کھلا ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ کی روش یہ ہوگی کہ آپ بھاگنا شروع کر دیں ڈر سے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر لگ پتہ جائے گا, وہ کتا بھی آپ کے پیچھے بھاگے گا, چھوڑے گا نہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو کتے سے بچنا ہے نا تو آپ اس کے مالک کے پاس آ جائیں, مالک کی پناہ میں آ جائیں, کتا آپ کو کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ کتا جو ہے وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے اور مالک کے اختیار میں ہوتا ہے, وفادار بھی نہ ہو مالک کے اختیار میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا اس کو بھی اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کا بھی خالق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اس سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے خالق کی پناہ میں جانا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس نبی آپ اللہ کی پناہ میں آ جائے کیجئے شیطان مردوس سے, تعوذ کا اہتمام کیجئے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور بے شک اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دو صفات ہم سب کو نصیب فرمائے, ایمان اور توکل, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولون, اور بلا شبہ اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اس کو دوست بناتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور جو لوگ اللہ کے ساتھ جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس پر جو وہ شیطان کا اختیار چلتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً, اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدل ڈالتے ہیں, واللہ اعلم بما ينزل, تو اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ نازل کرتا ہے. یعنی آیات کے منسوخ ہونے پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو بھی آیات منسوخ کی جاتی ہیں, نیا حکم لایا جاتا ہے, تو یہ بندوں کی سہولت کے لیے ہے تاکہ تدریجن جو ہے وہ کوئی عمل پر ترقی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ نازل کرتا ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, چاہے جس حکم کو منسوخ کرے چاہے نیا حکم جو ہے وہ لے کر آ جائے. قالوا انما انت مفتر, اور کافر کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ تو محمد جو ہے لگتا ہے قرآن کو خود ہی گڑھ لیتا ہے. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, یعنی انہوں نے یہ کہا قریش مکہ نے کہ بھئی اللہ کے احکامات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے کیا کہ ایک حکم جو ہے وہ منسوخ ہوتا ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے؟ تو یہ کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا, اللہ کے احکامات میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ محمد کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکم آ گیا نیا, اب یہ حکم منسوخ کر دیا گیا, تورات اور انجیل منسوخ کر دی گئی, اب قرآن ہے اور اب محمد ہیں جن پر تمہیں ایمان لانا ہے. تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ یہ محمد خود ہی جب وہ قرآن اور یہ کلام گڑھ لیتے ہیں, معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں, ورنہ اللہ کے کلام میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی اور اس طرح سے تبدیلیاں تھوڑی ہوں گی. تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے, اور کافر کہتے ہیں کہ تم خود ہی اس کو گھڑ لیتے ہو. بل اکثرہم لا یعلمون, ان کی اکثریت اصل میں وہ علم نہیں رکھتی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اے نبی آپ فرمائیے کہ اس قرآن کو تو نازل کیا ہے جبریل امین نے, یعنی روح القدس جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آپ پر یہ نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ اہل ایمان کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ثابت قدم رکھے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور بشارت ہے اس میں فرما برداروں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اب دوسرا اعتراض قرآن پر جو قریش مکہ نے کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر, کہ بلا شبہ اس محمد کو تو کوئی ایک آدمی ہے کہ جو کہ سکھاتا, یعنی کوئی غلام ہے اور وہ محمد کو اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو حکیمانہ وہ سکھا دیتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی یہودیوں میں سے ہے, کوئی عیسائیوں میں سے ہے, اور فلاں جگہ وہ بیٹھا ہے, اور یہ ہے کہ وہاں محمد جاتے ہیں اور اس سے ڈکٹیٹ کرا کے وہ یہ حکیمانہ باتیں لے آتے ہیں اور ہم پر روب جھاڑتے ہیں. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ. تو انما یعلمہ بشر, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی بہذا لسان عربی مبین, اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے تھے کوئی اجمی ہے باہر کا وہ محمد کو سکھا رہا ہے. اس کا جواب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے, وہ غیر عربی ہے, اور یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ تو واضح عربی زبان میں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیسی بھونڈی بات کر رہے ہیں کہ ایک اجمی جو ہے وہ ایک عربی زبان جو ہے وہ سکھائے عربی زبان میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ بھئی فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہے وہ محمد کو سکھا رہا ہے, تو پھر جا کے پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس کو اریسٹ کر لو, بند کر دو, قصہ ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ پھر انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس یعنی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انما یفتر الکذب، بلا شبہ وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے، یقین ان کو نہیں ہوتا اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ ہیں کہ جو کہ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو اللہ کا منکر ہوا اس پر ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جو اللہ کا انکار کرے، ہاں ایکسپشن کیا ہے، الا من اکرہا، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہو، اور وہ مجبوری اس میں وہ کیا ہو، اس کی کیفیت، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور جبکہ اس کا دل ایمان پر جو ہے وہ مطمئن ہو. تو فرمایا کہ ولکن من شرح بالکفر صدرا، بلکہ جو کفر کے لیے جو ہے وہ سینہ کشادہ کرے، فعلیہم غضب من اللہ، تو بہرحال اس پر پھر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے پھر بڑا عذاب ہے. تو لہذا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفریہ جملہ زبان سے نکالنا، تو لہذا یہ پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جان پر بنائے، جان بچانے کے لیے اوپر اوپر زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر کہنے کی دین اسلام میں اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ دل اس پر مطمئن نہ ہو کفر پر. اور اس کے لیے سیرت میں مثالیں کیا ہیں، دیکھیے، ایک ہے عظیمت کا درجہ، ایک ہے رخصت کا درجہ. عظیمت کا درجہ تو یہ ہے کہ چاہے میری جان لے لو، لیکن میں کفریہ جملہ جو ہے وہ زبان سے نہیں نکالوں. تو لہٰذا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا یہ وہ خاندان آل یاسر کے شوہر اور بیوی کو کس طرح سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کفار کی طرف سے. حضرت سمیہ کے سامنے جو ہے وہ ایک بت کی شبی کی، ابو جہل نے، کہ لاٹھی اس کے پاس تھی، اس پر بت کی شبی تھی، کہ بھائی ایک دفعہ تم اس کو مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ ہے کہ منہ پہ تھوکا ہے حضرت سمیہ نے، اور کہا کہ میں ایک اللہ کی صفت کس کو ماننے والے نہیں ہوں، اور پورے خاندان کے سامنے عین شرمگاہ پر نیزہ مار کر ابو جہل بدبخت نے جو ہے وہ شہید کیا. یہ پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر. لہٰذا یہ ہے کہ عظیمت کا درجہ اختیار کیا، نہیں میں زبان سے نکالوں. حضرت یاسر کو بلایا گیا، انہوں نے بھی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا. تو لہٰذا چاروں اونٹوں پر دو مختلف ہاتھ، دو مختلف اونٹوں پر باندھ کے، دو پاؤں دو مختلف اونٹوں پر باندھ کر، چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا، کس طرح سے جو ہے وہ لاش کے پرخچے اڑے ہوں. ہاں ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار، بہت ظلم کیا ابو جہل نے ان پر، بہت ظلم کیا، اور یہ ہے کہ انہوں نے اوپر اوپر جو ہے وہ کلمہ کفر کہہ دیا، اور ابو جہل نے پھر چھوڑ دیا. روتے دھوتے جو ہے وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا، میں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دل میں بھی یہ کیفیت ہے، کہا کہ نہیں، دل بالکل مطمئن ہے اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ سکتے ہو. تو فرمایا کہ لیکن وہ کہ جنہوں نے کفر کے لیے سینے جو ہے وہ کشادہ کیے، یعنی من مرضی، یعنی اپنی من موجیاں جو ہے وہ کی، فعلیہم غضب من اللہ، تو پھر ان پر ہوگا اللہ کا غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر جو ہے وہ ترجیح دی، آخرت پر جو ہے وہ انہوں نے دنیا کو پسند کیا، گھاٹے کا سودا. وان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں اور آنکھوں پر جو وہ مہر لگا دی. واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ غافل ہیں. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کہ انہم فی الاخرت هم الخاسرون، کہ یہی وہ ہوں گے کہ جو کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں. اب ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ آ رہا ہے. فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور بلا شبہ اے نبی آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اپنے مال و منال کو چھوڑا اس کے بعد کہ جبکہ وہ ستائے گئے تھے، انہیں آزمائش میں ڈالا گیا تھا. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, تو بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اگلا موضوع ہے کہ ہر جان روز قیامت اس کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کی کیفیت. فرمایا جا رہا ہے کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا, بس اپنی ہی وہ صفائی پیش کر رہا ہوگا, دوسرے کی اسے کوئی فکر نہ ہوگی. وتوفى کل نفس, اور ہر شخص کو وہاں پورا پورا دے دیا جائے گا, ما عملت, جو اس نے عمل کیا, وهم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد ایک تاویل خاص کے اعتبار سے واقعہ آ رہا ہے, یہ مکے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا, آپ کی تعلیمات کو, قرآن کو جھٹلایا, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کو قحط سے جب وہ آزمایا, قحط ان پر آیا. فرمایا کہ وضرب اللہ مثلا قریہ, اور انہی آیات کو آپ دیکھیں گے تاویل عام کے اعتبار سے کہ کس طرح سے اس میں کراچی والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کہ آپ کو نظر آ جائے گا. فرمایا وضرب اللہ مثلا قریہ, اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی, کانت آمنت مطمئنہ, وہ بالکل مطمئن تھی, بے خوف تھی, یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور ہر جگہ سے اس کے پاس رزق با فراغت جو ہے وہ آ جاتا تھا. فکفرت بعنوم اللہ, لیکن پھر اس بستی والوں نے کیا کیا, انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, آپ کا انکار کیا, قرآن کا نزول اس کا انکار کیا, نعمتوں کو جھٹلایا, تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیا آیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون, تو اللہ نے اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے, لہذا ان کو بھوک اور خوف کا جو ہے وہ لباس چکھایا, باسبب اس کے کہ جو وہ سنت کاری کرتے تھے. کس کا لباس چکھایا؟ بھوک اور خوف کا لباس. یعنی جس طرح سے یہ لباس انسانی جسم سے چپک جاتا ہے, یہ بھوک اور خوف جو ہے وہ ان سے چپک گئی, چھوٹنے کا نام لے رہے تھے. یہ اللہ کا عذاب تھا مکے والوں پر, کس وجہ سے؟ ان کی ناشکریوں کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں کہ یہ کراچی میں بھی ایک زمانے میں ہم وہ گزر چکے ہیں ان حالات سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بھوک اور خوف سے جو ہے وہ آزمایا تھا, یہ بھوک اور خوف کا لباس ہمیں پہنا دیا تھا اپنی ناشکریوں کی وجہ سے. اللہ نے تو نعمتیں دی تھیں لیکن ہم نے ناشکریاں کی, اور کس طرح سے ایک پارٹی کے جبر سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ہم گزرے. مہنگائی ایک طرف, اس کا وبال ایک طرف, لیکن جو خوف کا لباس تھا, ٹارگٹ کلنگ, کس طرح سے جو ہے وہ کوئی صبح نکلے شام جو ہے وہ صحیح سلامت آ جائے, تو بہت بڑا جو ہے وہ کمال تھا. کس طرح سے جو ہے وہ حالات کراچی کے ہم نے دیکھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لباس چکھایا بھوک اور خوف کا, یہ ہمیں بھی چکھایا ہے, اور وجہ کیا بنتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً شکر گزار بنائے. تو فرمایا کہ بما کانوا یصنعون, باسبب اس کے کہ جو یہ سنت کاری کرتے تھے. ولقد جاءہم رسول منہم, اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے. فکذبوہ فاخذہم العذاب, پس انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا, تو ان پر جو ہے وہ پھر ان کو عذاب نے جو ہے وہ آ پکڑا. فرمایا وہم ظالمون, اور وہ ظالم تھے. فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, پس تم کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. لیکن کھانے میں احتیاط یہ ہوگی کہ دو شرائط ہوں گی, کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو, یہ کھانے کے آداب ہیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ وشکرو نعمت اللہ, اور یہ ہے کہ جو بھی کھاؤ اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر بجا لاؤ. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کہ یہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں, اللہ کی نعمتیں استعمال کرو, اس سے جو توانائی حاصل ہو, اب 24 گھنٹے اللہ کی بندگی تمہیں اختیار کرنی ہے, جس کا نام عبادت ہے. اب آخری بار یہاں اگلی آیت میں جو حرام کی لسٹ پہلے بھی ہم پڑھ کے ہوئے آئے, اب آخری بار یہاں پر آ رہی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اور بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون. اور خون کون سا؟ دمم مسفوحا, بہتا و خون جو ہم پہلے پڑھ کے آئے. فرمایا ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت حرام. وما احل لغیر اللہ بھی, اور ہر وہ چیز کے جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یا کوئی اور دن کسی کے مخصوص کر کے جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ بانٹا گیا ہو. فمن استورا غیر باغی ولا عاد, ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ پس کوئی لاچار ہو جائے لیکن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو. ایسا کوئی ماحول کہ جس میں حلال نہیں مل رہا, جان اب بچانا ہے تو حرام سے اتنا لے سکتا ہے کہ بس اس کی جان بچ جائے, اور یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے والا ہو کہ اب حلال چیز میسر آ گئی لیکن حرام ہی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہے. لہذا فرمایا کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, اور نہ کہو تم وہ کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں, ہاذا حلال و ہاذا حرام, کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے. یہ ہے کہ جو قریش مکہ بس اپنے زوم میں کچھ جانور حلال کرتے تھے, کسی کو جو ہے وہ حرام کر لیا کرتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے, اللہ کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ نہ کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ کہ یہ حلال وہ حرام, لتفتروا علی اللہ الکذب, کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے پھرو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, اور بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا, لا یفلحون, تو وہ فلا نہیں پائے گا, نہ دنیا میں اسے کامیابی ملے گی نہ آخرت. متاع قلیل, اور ان کے لیے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا. والذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جو اس سے قبل ہم نے تم سے بیان کیا ہے. اور وہ کیا بیان کیا, وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں وہ سب گزر چکا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام قرار دے دیا تھا. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ اپنے اوپر ہی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالا, اور بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے. ثم تابوا من بعد ذالک واصلحوا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کی. تو ان ربک من بعدہا لغفور رحیم, تو بے شک اے نبی پھر آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان گناہوں سے جو وہ پلٹ جائے. ہر انسان خطا کار ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو کہ توبہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرماتے. اب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھا جا رہا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے اور فرمبردار تھے, اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک انجمن تھے. ولم یکو من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ کمال تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ شرک کے جس کی کئی شیڈز ہیں, کئی قسمیں ہیں, ہر قسم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شرکی قسم سے محفوظ رکھا. شاکر لانعمہ, اور وہ شکر گزار اس کی نعمتوں پر. اجتباہ ہو, اللہ نے انہیں چنا. وہداہ ہو, اور انہیں ہدایت دی. الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں تو نیکوکاروں میں سے ہوں گے. دنیا میں بھلائیاں کیا دیں کہ امام الناس بنا دیا, ابو الانبیاء بنا دیا, خلیل اللہ بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی. کتنے بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا, ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. تو یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھائیاں دی ہیں, آخرت میں تو وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. فما اوحینا الیک, اور پھر ہم نے نبی آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی, کہ وہ ابراہیم کے جو بالکل یکسو ہو جانے والے تھے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے احکامات کے لیے. اور وہ ملت ابراہیمی کیا تھی, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ جب جب ان کے رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اسلم, جھک جاؤ, قال اسلمت لرب العالمین, تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہی نکلا کہ میں جھکتا ہوں, میں مسلمان ہوتا ہوں, میں سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اور بلا شبہ کہ ہفتہ ان لوگوں پر عظمت کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. یہ ہفتے والے اصحاب سبت کہ جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف میں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک نبی آپ کا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب یہ جو آیت نمبر 125 ہے یہ دعوت دین کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی عامل آیت ہے. یعنی ایک دائے دین کو جو دعوت کے آداب ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ ایک دائے دین اپنا یہ دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے جب معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرے میں تین طبقات ہیں کہ جس سے اس کا سامنا ہوتا. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہ معاشرے کا تھنک ٹینک کہلاتا ہے, انٹلیکچوئل مینورٹی, ہوتے اقلیت میں ہیں, چند ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑے یعنی ذہین ہوتے ہیں, اور یہ وہ ڈرائیونگ سیٹس پر بیٹھنے والے یہ ڈرائیورز ہوتے ہیں, یوں سمجھیں کہ جن کے ہاتھوں میں وہ یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر جس طرح سے وہ پورا بس جو ہے وہ چلانے والا ہوتا ہے, اور سارے مسافر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈرائیور پر کہ جہاں چاہے وہ گاڑی کو جو ہے وہ موڑ دے. تو لہذا اس معاشرے کا بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے اور وہ ذہین طبقات کے جن کے نظریات جو ہے وہ قبول کیے جا رہے ہوتے ہیں, نیچے جو ہے وہ فلوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ ان کے اذہان کو تبدیل کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. اور لازمات ہے کہ جو بھی یہ انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, تو لہذا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کئی کئی ڈگریز ہیں پی ایچ ڈیز کی جو اپنے پاس رکھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہذا اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں کون ڈال سکے گا, کون بتائے گا کہ بھائی تم نے جو یہ علم حاصل کیا ہے اس میں یہ جو غلط باتیں ہیں یہ صحیح باتیں, ان کو چھوڑو ان کو اپناؤ. تو لہذا یہ وہی کر سکے گا کہ جو خود بھی جو ہے وہ اس کیلیبر کا ہو اور اب دنیاوی اعتبار سے ویل اکوپڈ ہو, کئی ڈگریز اس کے پاس بھی ہوں, اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ اضافی چاہیے کہ وہ قرآن سے مسلح ہو, قرآن سے مسلح ہو کر. اور یہ شخص پھر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, ایک کمیونیکیشن بیریئر بھی جو ہے وہ ختم ہوگا, ورنہ وہ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے. بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے, تم کس طرح سے مجھے یہ کہہ رہے ہو, تم نے تو یہ علم حاصل ہی نہیں کیا, تمہیں کیا پتا, تمہیں اس کی بنیادوں کا کیا علم. تو لہٰذا اب وہ پی ایچ ڈی دنیاوی کیریئرز میں آگے جا کے اور قرآن سے مسلح ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس کی یعنی توفیق نصیب فرمائے. ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی اس وقت دین کو ضرورت ہے اگر ہم معاشرے میں واقعتاً انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, تو ان ڈرائیورز کو ان کے اذہان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کے اذہان کو تبدیل کرنے کا جو مواد ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگا, وہ قرآن مجید. ان تین سطحوں پر بہترین مواد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمیں جو ہے وہ دیا ہے. لہذا یہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے, یہ پہلا طبقہ وہ ذہین اقلیت, اس کو بھی تبدیل کرنا ضروری. دوسرا طبقہ ہوتا ہے عوام الناس کا, یہ کلین سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں. پہلے طبقے کے تو اذہان میں بہت سارے ازم تھے, کہیں ڈارونزم, کہیں کمیونزم, کہیں کیپٹلزم, سب کو جو ہے وہ قرآن کے شمشیر سے جو ہے وہ قلع کما کر کے ان کو قائل کرنا, ان کو دلائل سے جو ہے وہ قائل کرنا, یہ پہلے طبقے کا معاملہ تھا. اب عوام الناس کا جو بھی طبقہ ہے یہ کلین سلیٹ کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی سلیٹ پر آپ جو کچھ بھی لکھ دیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں, آپ آنکھوں سے آنسو بہائیں تو یہ آپ کے قریب ہو جائیں گے, قرآن کے ذریعے سے یہ قرآن ان کے دل میں اترتا چلا جائے گا, ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, بس قرآن جیسے جیسے وہ تذکیر یا دہانی ان کو ہوتی جائے گی یہ پگھلتے چلے جائیں گے, یہ لبیک کہتے چلے جائیں گے. یہ عوام الناس کا طبقہ ہے, اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں دائی دین کو یعنی ایک حکم ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں کس طرح سے عوام الناس کو دعوت دے رہی ہے. ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے کہ جو جس کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں بات, یعنی وہ حق کو تسلیم نہیں کرنا انہیں, بلکہ اب نئے نئے فتنے ہیں کہ جو کہ اٹھانے ہیں. تو لہٰذا اب اس درجے پر اس طبقے کو کس طرح سے جو ہے وہ دعوت دینی ہے, یہ بھی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ قرآن ایسے فتنہ پرور لوگوں کا بھی علاج ہے, اور اس میں دلائل کے ساتھ ان لوگوں کے جو بھی اٹھائے ہوئے فتنے ہیں ان کا بھی ابطال ہے کہ جو کہ موجود ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے نبی آپ بلائیے, دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف, کیسے؟ نمبر ایک بالحکمہ, حکمت اور دانائی کے ساتھ. اور یہ وہ پہلا طبقہ کہ جو کہ آنسوؤں پر نہیں جاتے, انہیں دلائل چاہیے, انہیں آرگومنٹس ہیں کہ جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان کو سیٹسفائی کرنا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں یہ صحیح, ہم نے بھی یہ علم حاصل کیا ہے جو تم نے حاصل کیا ہے. اور فرمایا والموعظۃ الحسنۃ, اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے, یہ دوسرا طبقہ ہے عوام الناس کا. اور یہ موعظہ حسنہ کیا ہے, سورہ یونس میں ہم پڑھ کر آئے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ ایک تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، یہ درد بھرا آواز ہے کہ جو کہ آ چکا ہے۔ یہ جیسے ہی قرآن اندر جاتا ہے دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، پینیٹریٹ کرتا ہے دل کے اندر، اور دل کا جو اندر کا جہان ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اقبال کا وہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا نا کہ چوں بجا درف جاں دیگر شبد، اور جاں چوں دیگر سو جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن اندر اترتا ہے تو اندر کا جہان انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کی اندر کی تبدیلی یہ پورے معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی، انقلاب برپا ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ عوام الناس کا طبقہ، اس کو جو ہے وہ معجزہ حسنہ قرآن حکیم ہے کہ جو کہ معجزہ حسنہ ہے وہ اندر اترتا ہے، دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ اس کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مجادلہ احسن ہے کہ جو کہ تمہیں کرنا ہے، مجادلہ کرو ان سے اس طور پر کہ جو کہ اچھا ہے بہترین۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ فتنہ پرور لوگ، منکرین سنت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، اب ان کا کام ہی کیا ہے کہ بات نہیں ماننی، دلائل سے بات نہیں ماننی، بس فتنے کھڑے کرنے ہیں، چن چن کر جو ہے وہ فتنے نکالنے ہیں۔ تو لہٰذا احسان یہ ہوگا انسانیت پر کہ کم از کم ان کے فتنوں سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے نظریات اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر یہ قلم کے ذریعے سے فتنہ اٹھا رہے ہیں تو تحریر کے ذریعے سے جواب دیا جائے، اگر یہ کہ یہ تقریر کے ذریعے سے فتنہ اٹھا رہے ہیں، تقریر کے ذریعے سے جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ کے بندوں کی کوئی کمی نہیں۔ قادیانیت کا فتنہ جب جب جو ہے وہ زور پکڑتا ہے، ختم نبوت کا کاری وار ہے کہ جو کہ اس پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ ختم نبوت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت حساس ہیں اس معاملے میں، الحمدللہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کی کمی دنیا میں نہیں۔ اور یہ تین طبقات میں دین اسلام کی جو بھی دعوت ہے داعی دین کے لیے بڑی قیمتی رہنمائی ہے۔ فرمایا کہ وہو عالم بالمحتدین، فرمایا کہ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک نبی آپ کا رب تو اسے خوب جانتا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، وہو عالم بالمحتدین، اور وہ راہ پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم تکلیف دو تو پھر ویسے ہی تکلیف دو کہ جیسے کہ تمہیں تکلیف دی گئی۔ یعنی اب یہ مدنی دور کی تیاری کرائی جا رہی ہے، وہاں قتال کا اور جنگ کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونا تھا، اقدام کا مرحلہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ویسے ہی تکلیف دو کہ جیسے کہ تمہیں تکلیف دی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور دیکھو اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا جو بھی یہ صبر ہے وہ کس کی توفیق سے ہے؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہے، یعنی اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے دین میں جتنی تکلیف اللہ کے رسول نے برداشت کی وہ کسی اور نے نہیں کی، اور آپ نے جو بھی برداشت کیا، صبر کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صبر وہ بھی کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، تو اے نبی آپ جو ہے وہ غم نہ کیجئے ان پر، جو بھی ان کی چالیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ریشہ دوانیاں جو اسلام کے حوالے سے یہ چالیں چلتے چلے جا رہے ہیں، اس پر کوئی غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو وہ فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اس سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بہت ہی پیاری بات کی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ مع الذین اتقوا، ساتھ ہیں ان لوگوں کے کہ جو تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تقوی ایسی شاندار دولت ہے بندہ مومن کے لیے کہ روزے کا حاصل ہی تقوی ہے، پھر قرآن سے ہدایت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ تقوی گزاروں کو ملے گی۔ ہدل للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے، وہ عید المتقون، جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی جو مائیت ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے کہ جو تقوی کے روی اختیار کرتے ہیں، والذین ہم محسنون، اور وہ لوگ کے جو کہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے احکامات کو پھیلانے والا بنائے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں، 8 رکعت میں حافظ صاحب سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔